الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قوموں کے زوال کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. دنیا میں قوموں کو عروج بھی ملتا ہے، زوال بھی ملتا ہے. ہم مسلمانوں نے دنیا میں بہت زمانے تک اپنا عروج دیکھا ہے، اب صدیوں سے زوال کو بھگت رہے ہیں. اللہ کرے جلدی آنکھیں کھل جائیں، حالات بدل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امت کو اس کی عظمت رفتہ واپس کر دیں. سب کو معلوم ہے کہ مچھلی جب سڑتی ہے تو دم کی طرف سے نہیں سڑتی، سر کی طرف سے سڑتی. پہلے خرابی اس کے اوپر کے حصے میں آتی. یہی حال قوموں اور ملتوں کا ہوتا ہے. قومیں جب برباد ہوتی ہیں تو اس کے اسباب غریبوں سے نہیں شروع ہوتے، مالداروں سے شروع ہوتے ہیں. پہلے مالدار بگڑتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ غریب بھی بگڑتے ہیں، اور مالدار یہ چاہتے ہیں کہ غریب بگڑے رہیں، اس لیے کہ اسی میں ان کی شان ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دولت غربت سے بڑا امتحان ہے. انسان اپنی زندگی میں ہر حال میں امتحان میں ہی رہتا ہے. ہر انسان کا امتحان جاری رہتا ہے، اس کی ہر حالت امتحان کی حالت ہوتی ہے. وہ غریب ہو تو غربت اس کا امتحان ہے، وہ دولت مند ہو تو دولت اس کا امتحان ہے، وہ بیمار ہو تو مرض اس کا امتحان ہے، وہ صحت مند ہو تو عافیت اس کا امتحان ہے، اسے خوف ہو تو خوف بھی امتحان ہے، امن ہو تو امن بھی امتحان ہے. عام طور سے غربت کو بڑا امتحان سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں دولت اس سے بڑا امتحان ہے. عام طور سے بیماری کو بڑی آزمائش سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں صحت مند زیادہ بڑی آزمائش میں. بیمار کے لیے امتحان میں کامیاب ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ایک طاقت مند، تنو مند اور صحت مند انسان کے لیے کامیاب ہونا مشکل ہوتا. غریب کے لیے صبر اتنا مشکل نہیں ہوتا، دولت مند کے لیے شکر جتنا مشکل ہوتا ہے. غریب تھوڑا سا سمجھانے بجھانے پر صبر پر آمادہ ہو جاتا ہے، دولت مند آسانی سے شکر پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو جتنا سمجھایا جائے اس کی انا کو چوٹ لگتی ہے، اور پیسے کی اپنی ایک گرمی ہوتی ہے. ایک قصہ ہے، غالباً بزرگوں نے صرف بات سمجھانے کے لیے بیان کیا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہو. بہت سارے واقعات سنائے جاتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. بعض لوگوں کو بڑا بخار چڑھا ہوتا ہے تحقیق کا، وہ فوراً سوالات شروع کر دیتے ہیں، اس کے بجائے کہ اس واقعے سے کوئی نصیحت حاصل کریں، کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، اس کی سند کیا ہے، کس نے بیان کیا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے. اس لیے میں پہلے سے بتلائے دے رہا ہوں، کوئی سند نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا. جو سبق ہے اس قصے کا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بخار بیماری کی علامت ہے، ضرورت سے زیادہ تحقیق کا بخار بھی ذہنی بیماری کی علامت ہے. جہاں تحقیق ہونی چاہیے وہاں تحقیق اچھی ہے، ہر جگہ تحقیق کا بخار صحت مندی کی علامت نہیں ہے، ذہنی اور نفسیاتی بیماری کی علامت ہے. کہتے ہیں ایک ہیرے کا بیوپاری تھا، اس کا ایک ہیرا کسی چوہے نے کھا لیا، بڑا نقصان ہوا تھا. ہیرا چھوٹا سا بھی ہو تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ تو بڑا قیمتی ہیرا تھا. تو اس نے چوہا مارنے والے کو بلایا، چوہے کے شکاری کو بلایا، ہر چیز کے شکاری ہوتے، اور اس سے کہا کہ بھائی وہ چوہا پکڑ کر دو جس نے میرا ہیرا کھایا، میں تم کو بڑا انعام دوں گا. اب جس کا 50 لاکھ کا نقصان ہو اس کے لیے 10-20 ہزار انعام دے دینا کیا مشکل ہے اگر نقصان سے بچ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. گھر کے باہر ایک جگہ بہت سارے چوہے جمع تھے، کئی 100 چوہے، چوہوں کی بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہ بھی بڑی مقدار میں جمع ہوتے ہیں، اور بہت ذہین جانور ہوتا ہے چوہا، عجیب صلاحیتیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو سونگنے کی، کسی کو سمجھنے کی، چوہے کو بھی کچھ خاص صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس شکاری نے تھوڑی دیر تک بہت غور سے دیکھا اور پھر تاک کر ایک چوہے کو مارا، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک لمبی سی چھڑ ہوتی ہے، اس میں نوک ہوتی ہے، وہ آگے سے ذرا مڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے وہ مارا اور چھید لیا اس کو. اس کو پھاڑا گیا تو اندر ہیرا نکلا، اس کو انعام مل گیا. جب وہ چلنے لگا اس ہیرے کے مالک نے کہا کہ بھائی تم نے تو میرا کام کر دیا، اور میں نے بھی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اس نے کہا جی صاحب بالکل آپ نے وعدہ پورا کر دیا، مجھے کوئی شکایت نہیں. کہا ایک بات بتلا دو، اتنے بہت سے چوہے تھے، تم نے تاک کر صرف اسی کو مارا جس کے پیٹ میں ہیرا تھا، تمہیں پتا کیسے چلا کہ اس چوہے نے ہیرا کھایا؟ تو اس نے کہا حضور دولت کی اپنی ایک گرمی ہوتی ہے، میں نے غور سے دیکھا تو یہ چوہا ذرا دوسرے چوہوں سے الگ بیٹھا تھا، وہ اپنے کو کچھ سپر سمجھ رہا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا سمجھ رہا تھا. میں سمجھ گیا اسی کے پیٹ میں ہیرا ہے، اس لیے اس کے مزاج میں یہ گرمی آئی ہے. تو دولت کی اپنی گرمی ہوتی ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولت انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ بخار بہت خطرناک چیز ہے. اس کی یہ گرمی بہت خطرناک چیز ہے. اللہ والوں کے پاس جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے, اپنے تزکیے کے لیے جاتا ہے, تو وہ اس سے اس کی دولت نہیں چھینتے, اس کا یہ بخار اتارتے. اور جب تک یہ بخار نہ اترے اس وقت تک وہ دولت اس کے لیے بھی مصیبت ہوتی ہے, دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہوتی ہے. پھر وہ برباد ہوتی ہے حقہ پارلروں میں, پھر وہ برباد ہوتی ہے ہوٹلوں میں اور ڈابوں میں, پھر وہ برباد ہوتی ہے دوستی یاری میں, پھر وہ برباد ہوتی ہے الیکشن میں, اور کہاں کہاں برباد ہوتی ہے. مسجد میں اس کی تفصیل بتلانا اچھا نہیں لگتا, مجمع کو کہنے والے سے زیادہ معلوم ہوگا. اور صرف دولت نہیں برباد ہوتی, اس کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی برباد ہوتا ہے, اس کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے کبھی محروم نہ فرمائے, لیکن اس کے بخار سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو بچا کر کے رکھے. اس کی گرمی اچھی چیز نہیں, لیکن آ ہی جاتی ہے گرمی, اسی گرمی کو اتارنے کے لیے, اسی بڑائی کو اندر سے نکالنے کے لیے, اور دلوں کی گندگیوں کو دور کر کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بها وتزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ ان کی دولت میں سے صدقات وصول کریں, آپ ان کو ترغیب دیں کہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو, دین کے تقاضوں پر خرچ کرو, قوم کے تقاضوں پر خرچ کرو, اور خود مت خرچ کرو, اللہ کے رسول کے حوالے کرو. خود خرچ کرو گے ڈائریکٹ تو تمہارے اندر بڑائی اور بڑھے گی. اپنے بڑوں کے حوالے کرو, اور اپنے کو چھوٹا سمجھ کر حوالے کرو تاکہ اندر سے بڑائی نکلے, پھر وہ خرچ کریں گے صحیح مقامات پر. آپ ان سے وصول کیجئے, آپ وصول کیجئے. اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دیجئے کہ خرچ کریں, فرمایا خذ من اموالہم صدقتن, آپ ان سے وصول کیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب یہ چھوٹے بن کر آپ کی خدمت میں لا کے پیش کریں گے, اور آپ اپنے اوپر تھوڑی خرچ کریں گے, آپ امت کی ضرورتوں پر خرچ کریں گے, آپ دین کی ضرورتوں پر خرچ کریں گے, تو اس کے تین بڑے فائدے ہوں گے. تو تطہرہم بہا, اس کے ذریعے ان کا مال پاک ہوگا. تو تطہرہم, اس کے ذریعے ان کا مال پاک ہوگا. وتزکیہم, اور ان کا دل پاک ہوگا. مال بھی پاک ہوگا, مال سے زکات نکلے گی تو مال پاک ہوگا. ملک شام کا واقعہ ہے, جب ترکوں کی حکومت تھی وہاں, پچھلی صدی کا یا اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. ٹڈی دل نکلا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں, اور وہ جب نکلتے ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں نکلتے ہیں کہ سورج ڈھک جاتا ہے, دن کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. بدلی سے جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس سے زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے. اور جس کھیت میں وہ اتر گئے, جس باغ میں وہ چلے گئے, اس کو بالکل کھا کر صاف کر دیتے ہیں, درختوں کی پتیاں غائب ہو جاتی ہیں. بس سمجھے اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. اس علاقے میں ٹڈی دل نکلا کرتے تھے, کسانوں کا بڑا نقصان ہوتا تھا, ان کی وجہ سے قحط پڑ جاتا تھا, بھکمری ہوتی تھی. ایک کسان تھا, اس کے کھیت میں, اس کے باغ میں ایک بھی ٹڈی نہیں جاتی تھی. آس پاس کے کھیتوں میں جاتے تھے. جب کئی مرتبہ ایسے ہی ہوا تو لوگوں کو خیال ہوا, ایسا لگتا ہے اس کو کوئی خاص دوا معلوم ہے جس کا وہ اسپرے کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ چھوٹے چھوٹے پرندے نہیں آتے. لوگوں نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کوئی خاص دوا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کوئی خاص دوا نہیں. تو لوگوں کو خیال ہوا یہ چھپا رہا ہے, یہ دوسروں کو بتلانا نہیں چاہتا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو لوگ اس علاقے کے گورنر کے پاس گئے اور اس سے جا کر شکایت کیا کہ صاحب ہمارے علاقے میں ایک کسان ہے, ویسے تو وہ نیک اور شریف آدمی ہے لیکن بڑا ظلم کر رہا ہے, اس کے پاس کوئی مخصوص دوا ہے وہ اپنے کھیتوں میں ڈال دیتا ہے, ہو سکتا ہے پانی میں ملا دیتا ہو, جب کھیت میں پانی ڈالا جاتا ہے نظر نہیں آتا کہ وہ کب ڈالتا ہے کھیت میں, لیکن ضرور ڈالتا ہے, اس کے کھیت میں اس کے باغ میں ایک بھی ٹڈی نہیں جاتی. یہ میں آپ کو حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں, یہ چوہے والا نہیں ہے, ہاں یہ تحقیقی روایت ہے. تو گورنر نے آ کے اس سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا تمہارے پاس ایسی کوئی دوا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں. پھر آخر تمہارے کھیت میں ٹڈیاں کیوں نہیں آتی؟ تو اس نے کہا حضور دوا نہیں ہے, ایک نسخہ ہے, ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو یہ نہیں مانتے. اللہ تعالی نے کھیت کے پیداوار میں حصہ مقرر کیا ہے, اپنا حصہ مقرر کیا ہے, اور اللہ کہتے ہیں میرا یہ حصہ میرے ضرورت مند بندوں تک پہنچا دو, پتہ بتا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ایڈریس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کے لیے. کہیں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. آٹھ ایڈریس بتلائے. ایک جگہ فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. جا کر ان کی مدد کرو, ہمارا حصہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو ایسے ضرورت, ایسے غیرت مند, ایسے باغیرت ضرورت مند ہیں, اور اپنے آپ کو انہوں نے دینی خدمات میں ایسا لگایا ہوا ہے کہ کچھ اور کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے, سارا وقت ان کا گھرا ہوا ہے دین کے کاموں میں. لا يستطيعون ضربا في الارض, وہ کاروبار کے لیے, ملازمت کے لیے کوئی وقت نہیں نکال سکتے, لیکن رہتے اس طرح ہیں يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف, اس طرح اپنے کو بچا کر کے رکھتے ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتاتے, کہ جو اندرونی طور پر ان کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ دور سے دیکھ کر ان کو بہت مالدار سمجھتا ہے. تعریفهم بسیماهم, لیکن اگر تم غور کرو گے تو تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو ضرورت ہے. لا يسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے ان سے سوالات نہیں کرتے. تو اس نے کہا حضور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق مقرر کیا ہے, کھیتی کی پیداوار میں بھی حق مقرر کیا ہے, باغ کی پیداوار میں بھی حق مقرر کیا ہے, میں اللہ کا مقرر کیا ہوا وہ حق ادا کرتا ہوں, اور میرے کھیت اور میرے باغ کی اللہ حفاظت کرتا. لوگوں نے کہا حضور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, یہ اصل میں اپنی دوا بتلانا نہیں چاہتا, اپنا نسخہ بتلانا نہیں چاہتا, اس لیے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ لوگ چاہیں تو آزما کے دیکھ لیں. گورنر نے پوچھا کیسے آزمائیں؟ کہا جن کھیتوں میں ٹڈیاں ہیں وہاں سے لا کر کے ہمارے کھیت میں ڈال دیجئے. باقاعدہ گورنر نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور 10-20 ٹڈیاں پکڑ کر کے ایک رومال میں بند کر کے لائی گئی اور اس کی کھیت میں ڈالی گئی. جیسے ہی ڈالی گئی وہ اڑ کے بھاگ گئی, پھر کوشش کی گئی, پھر ڈالی گئی, پھر اڑ کے بھاگ گئی, پھر کوشش کی گئی, بار بار کوشش کی گئی, کھیت کے مختلف حصوں میں جا کر کے ڈالا گیا, باغ کے مختلف حصوں میں جا کر گرا گیا, ایک بھی کھیت نہیں بچ, ایک بھی نہیں بچی, ایک بھی باقی نہیں, سب بھاگ گئی. کیوں؟ آفتیں ناپاک مال پر آتی ہیں, جس مال کی زکات ادا کر دی گئی, جس مال کا صدقہ نکالا گیا, اور نکالا گیا اس طرح کہ دل پاک ہو, اس طرح نہیں نکالا گیا کہ دل میں اور بڑائی ہے. صدقہ اور خیرات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اسی طرح جو دین کی خدمات انجام دی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض وہ خدمات جن سے اور بڑائی پیدا ہوتی ہے ان سے بیماریاں بڑھتی ہیں گھٹتی نہیں ہیں, اور بعض وہ خدمات جن سے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے ان سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. میرے بچپن کی بات ہے, ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ بہت شدید بارش ہوئی, سیلاب آیا, مکانات کچے ہوتے تھے, گھروں کے فرش بھی کچے ہوتے تھے مٹی کے. پرانا دور تو یاد ہوگا لوگوں کو, ماربل اور گرینائٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا, اینٹیں بھی لگانے کو نہیں ہوتی تھی فرش میں. کسانوں کے یہاں غلہ ایسی ہی زمین میں ڈھیر کر دیا جاتا تھا, اوپر سے کچھ گھاس پھوس سے اس کو ڈھاک دیا جاتا تھا, بند کر دیا جاتا تھا. جن لوگوں کے یہاں ایک بار نہیں ہمیشہ غلے کی زکات ادا کرنے کا معمول تھا, عشر نکالا جاتا تھا یا خمس, جتنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا جس غلے میں, اس کی تفصیلات ہیں وہ علماء اور مفتیان کرام بتلائیں گے. جمعے کے بیان کا وقت اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ساری ہر بات کی تفصیل نہیں عرض کی جا سکتی, یہاں تو اجمالی گفتگو ہوتی. جب وہ بارش ختم ہوئی اور موسم بدلا تو جہاں جہاں بھی غلہ رکھا تھا وہ سب بھیگ گیا تھا اور زمین میں اوگ گیا تھا, وہ غلہ بیج بن گیا تھا زمین میں, پودے نکل آئے تھے چھوٹے چھوٹے, عقبے نکل آئے تھے, اور غلہ استعمال کے قابل نہیں رہا تھا. اور جن لوگوں کا مستقل زکات نکالنے کا معمول تھا, جن کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ کھیت سے غلہ آتے ہی سب سے پہلے اس میں سے اللہ کا حق نکالا جاتا تھا اور نکالا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اپنے استعمال کے لیے رکھا گیا تھا, جب اس غلے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوا, ایک دانہ بھی خراب, گیہوں تھا وہ, مجھے پوری تحقیق کے ساتھ معلوم ہے وہ گیہوں تھا, ایک دانہ بھی خراب. اور یہ ایک شخص کی بات نہیں تھی, جتنے لوگ اس طرح اہتمام کرتے تھے زکات نکالنے کا, سب کے غلے کی اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی. جب صحیح طریقے سے مال خرچ کیا جاتا, خوب یاد رکھو, غلط طریقے سے اگر مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ بنایا, میں نے مسجد بنائی, میں نے مدرسہ بنایا, میں نے اتنے بیماروں کا علاج کرایا, میں یہ جو میں نا میں, یہی تو خطرناک ہے, اس میں کو تو ذبح کرنا ہے. یہی تو وہ گرمی ہے جو مال کے ذریعے پیدا ہوتی ہے, اس گرمی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے, مال کے ذریعے بھی پیدا ہوتی ہے, عزت کے عہدے کے ذریعے بھی پیدا ہوتی ہے, شہرت کے ذریعے بھی پیدا ہوتی ہے, یہ میں تو انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, آپ ان سے زکات و صدقات وصول کیا کریں, جس کے تین فائدے ہوں گے. کیا فائدے ہوں گے؟ پہلا تو طہرہم بیا, اس کے ذریعے ان کی پاکی ہوگی, یعنی ان کا مال پاک ہوگا. وہ تزکیہم, اور ان کا دل پاک ہوگا, ان کا من پاک ہوگا, ان کا نفس پاک ہوگا. وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ, اور آپ کے دل سے ان کے لیے, ان کے لیے دعائیں نکلیں گی. اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ, اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ان کی حفاظت ہوگی, ان کی ذات کی بھی حفاظت ہوگی, ان کے مال کی بھی حفاظت ہوگی, ان کے خاندان کی بھی حفاظت ہوگی, ان کی نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے اب اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین موجود ہیں, ان کی دعائیں بھی حقیقت میں بالواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعائیں ہیں, اس لیے کہ دل تو جڑے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دولت اور اقتدار یہ گرمی پیدا کرتے ہیں, اور یہ گرمی بہت خطرناک ہے. بگاڑ آتا ہے معاشرے میں, قوموں میں, اور قوموں میں تباہی آتی ہے مالداروں کے ذریعے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس وقت مالداروں سے ہی گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اگر مریض کو اس کا مرض نہ بتلایا جائے تو ایسا ڈاکٹر ایماندار ہے یا بے ایمان ہے؟ ایماندار ڈاکٹر وہ ہے جو بتلائے آپ کی یہ بیماری ہے, اور انشاءاللہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی, یہ دوا ہے. لیکن میں صرف بتلا سکتا ہوں, میں آپ کی جگہ دوا کھا نہیں سکتا, دوا آپ کو کھانی پڑے گی. اگر انجیکشن کی ضرورت ہے تو اس کا درد آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, اگر پرہیز کی ضرورت ہے تو اس کا اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا. ہاں اطمینان رکھیے, اگر آپ نے پرہیز کر لیا, اگر آپ نے دوا کھا لیا, اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ اچھے ہو جائیں گے. ڈاکٹر تو صرف امید دلا سکتا ہے, گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کی تو 100% گارنٹی ہے. صرف امید نہیں ہے, جس نے اللہ کا کہنا مان لیا وہ چاہے جتنا بڑا دولت مند ہو, چاہے جتنا بڑا با اختیار ہو, اگر اس نے اللہ کا کہنا مان لیا تو اس کی کامیابی کی صرف امید نہیں ہے, 100% گارنٹی ہے. اس لیے کہ اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد, اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا, اسباب نظر آئیں یا نہ آئیں, لیکن اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تو پھر ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا, اللہ کی بتلائی ہوئی دوائیں استعمال کرنا چاہیے, اللہ کے بتلائے ہوئے نسخے استعمال کرنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ 16 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ قومیں کس طرح برباد ہوتی ہیں. ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے, اللہ کا ہر بیان بہت اہم ہوتا ہے. جتنی اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اتنی ہی اہمیت اس کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ بات کس جگہ فرمائی ہے, کس موقع پر فرمائی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل ایک قوم کے زوال اور ایک قوم کے عروج کا اعلان ہے. سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے واقعہ معراج کے بعد. اس سے پہلے تک دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث بنی اسرائیل تھے. یہود و نصارہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث تھے, اچھے بھی تھے برے بھی تھے, سارے برے ہی نہیں تھے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں, بہت سے راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں. معراج کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہت بڑی انتظامی تبدیلی کا اعلان ہے کہ اب یہ وراثت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی اور قوموں اور ملتوں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والی انسانیت کی نگرانی اور سرپرستی کی ذمہ داری اب انبیاء کرام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو دی جا رہی ہے. اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ اس سورت کے ابتدائی جملوں میں اللہ تعالی نے معراج کا تذکرہ کیا ہے, جس کو ہم اپنے عرف میں معراج کہتے ہیں. وہ ایک ایسا سفر ہے جو دو مرحلوں میں تقسیم ہے. سفر کا پہلا مرحلہ زمین کی فضا میں ہوا ہے, جیسے ہمارے ہوائی جہاز زمین کی فضا میں اڑتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز زمین سے باہر نہیں نکلتے, 500 کلومیٹر تک زمین کی فضا ہے, اسی کے اندر اڑتے ہیں, اس کے باہر خلا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا اس کا پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے, یہ زمین کی فضا میں ہوا ہے ایک مخصوص سواری کے ذریعے. یہ گویا زمینی سفر ہے. اور پھر مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی، تمام انبیاء کرام کو مقتدی بنا کر گویا عملی اعلان ہو رہا ہے اب پوری دنیا کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، سارے انبیاء مقتدی ہیں اور حضور کی امت قیامت تک امامت کرے گی، ساری قومیں مقتدی بنیں گی. اور یہ امامت کہاں کرائی گئی؟ ان کے مرکز میں کرائی گئی جن کو حضور کی تشریف آوری سے پہلے تک عالم کی امامت نصیب تھی، جن کے حصے میں تھی پوری دنیا کی امامت. اسی لیے امامت مسجد حرام میں نہیں کرائی گئی. اللہ تعالیٰ جس طرح مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کر سکتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں نہیں جمع کر سکتے تھے؟ جبکہ مسجد حرام کا مقام مسجد اقصی سے بلند ہے، مسجد حرام کا مرتبہ اونچا ہے، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ ان کے قبلے میں، ان کے مرکز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کرا کر کے یہ بتلایا جائے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ چونکہ انبیاء کرام یہاں تشریف لائے تھے اس لیے ان کو مقتدی بنا کر کھڑا کر دیا گیا. نہیں نہیں، وہ جہاں کے امام تھے اب وہاں بھی ان کو مقتدی بنا دیا گیا، اب امام الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک کے لیے امام الامم ہے. دوسرا مرحلہ اس سفر کا وہ زمین سے آسمانوں کا سفر ہے، وہ خلاؤں کا سفر ہے، اس کو یعنی بیان کیا گیا. قرآن کی زبان میں پہلے مرحلے کو الاسراء کہتے ہیں، اور حدیث کی زبان میں دوسرے مرحلے کو المعراج کہتے ہیں. ہم ہندوستان والے پورے سفر کو معراج کہتے ہیں. یہ اصل میں یہ سفر اسراء و معراج ہے. تو اسراء میں امامت انبیاء کا واقعہ پیش آیا. یہ منصب پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، اس لیے اسراء کا تذکرہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان کے حوالے سے اس امت کو ہدایت دی جا رہی ہے، دیکھو یہ تمہارا ذاتی حق نہیں ہے کہ تم کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، تم اگر اس کا حق ادا کرو گے تو یہ منصب تمہارے پاس باقی رہے گا، اگر حق نہیں ادا کرو گے تو تم سے چھین لیا جائے گا. لیکن تم سے چھین کر ہم جن کو دیں گے وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتی ہوں گے، ہم تم کو ہٹائیں گے اور تمہاری جگہ ان کو لائیں گے. کسی نئے نبی کی بعثت نہیں ہوگی، کوئی نئی امت برپا نہیں ہوگی، لیکن امت کے افراد بدل جائیں گے اگر ان لوگوں نے حق نہیں ادا کیا جن کو یہ منصب دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسراء کا تذکرہ کرتے ہی ارشاد فرمایا، غور کریں اس واقعے کا تذکرہ کس طرح ہوا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، وہ مسجد اقصی جس کا پورا ماحول بابرکت ہے، اور یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنے بندے کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے. بس اس کے بعد آگے اس سفر کی تفصیلات نہیں ہیں. وہ سفر یہ اسراء خاص طور سے سفر کا پہلا مرحلہ جس مقصد کے لیے ہوا ہے اس مقصد کی تفصیلات ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. اچانک حضرت موسیٰ کا تذکرہ، اچانک بنی اسرائیل کا تذکرہ. دیکھو جس طرح ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، 12 سال سے زیادہ گزر چکے تھے، اس امت کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، کتاب کا اچھا خاصا حصہ مل چکا تھا. بالکل ابتدا میں یہ واقعہ مناسب بھی نہیں تھا، امت اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی. یہ واقعہ تو یہ ہجرت سے کچھ دن پہلے کا ہے، چند مہینے پہلے کا یا 1 سال پہلے کا، بہت تھوڑی سی مدت کے بعد ہجرت ہوئی ہے. تو بالکل
کل مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہونے والا تھا، امت اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی، اس موقع پر امت کو کہا جا رہا ہے دیکھو ہم نے یہ عظیم تر منصب جو تمہیں دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تم سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل کو دیا تھا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے تم سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو رہبری کا سامان بنایا تھا، اور ان سے وعدہ کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کبھی اپنے کاموں کا بنانے والا میرے سوا کسی اور کو مت سمجھنا، مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، ہمیشہ ہر کام اس یقین کے ساتھ کرنا کہ کاموں کو بنانا اور بگاڑنا 100% صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے، اگر تم نے مجھ سے رشتہ کمزور کیا تو تم بنانے کی جتنی کوششیں کرو گے بگاڑ کی طرف اتنا بڑھو گے۔ ذریت من حملنا معنو، یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر اٹھایا تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر جن لوگوں کو اٹھایا گیا تھا وہ تو اس زمانے کے ایمان والے تھے نا، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا، حتیٰ کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا جو کافر تھا اسے کشتی میں سوار ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، وہ مر گیا تھا ڈوب کر کے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا درمیان میں بڑی زبردست موج آئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ہم فلاں کی اولادیں، بنی اسرائیل جو قیامت تک کے لیے لعنتی بن گئے، جن پر اللہ کا غضب مسلط ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہیں یا زمین کی گہرائیوں میں رہیں، وہ جنگلوں میں رہیں یا بستیوں میں رہیں، جہاں رہیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے۔ الا بحبل من الناس وحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں بستی ذلت سے نکلنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جائیں، جیسے اسی قوم کے کچھ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن گئے، کچھ خاندان ہیں، حضرت موسیٰ کا خاندان، حضرت یوسف کا خاندان، یہ موسیٰ زئی ہے یوسف زئی، یہ نسبتیں ہیں خاندانی، حضرت موسیٰ کا خاندان، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان، ان کو اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حبل من اللہ کو پکڑ لیا ہے۔ یا وقتی طور پر انسانوں کا کوئی سہارا لے لے، جیسے ایک ریاست ہے جس نے بعض بڑی حکومتوں کا سہارا لیا ہوا ہے وقتی طور پر، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے کام بنتے ہیں، یہ حبل من الناس ہے، لیکن حبل من الناس انسانی سہارا انسانوں کی طرح کمزور ہے، اللہ کا سہارا اللہ کی طرح مضبوط ہے۔ دونوں نمونے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، یہ بھی اسرائیلی ہے وہ بھی اسرائیلی ہے، یہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد ہے وہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد ہے، ایک کی عزت اللہ دکھا رہے ہیں ایک کی ذلت اللہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ کرے لوگ سمجھدار ہوں، اشاروں کو سمجھیں، العاقل تکفیہ الاشارہ، اس سے زیادہ تفصیل نہیں عرض کی جا سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے کاموں کو بنانے بگاڑنے والا ہم ہی کو سمجھنا، ذریت من حملنا معنو، اپنے بڑوں کی طرف نسبتوں پر فخر کرنا چھوڑ دو، خود کچھ بنو، یہ بنی اسرائیل بھی تو ان کی اولاد تھے نا، اور صرف بنی اسرائیل کیا، عاد سمود فرعون کی قوم سب تو انہی کی اولاد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح تو بڑے شکر گزار بندے تھے، ان کی اولادوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے بنی اسرائیل کو دو بڑے موقع دیے تھے اور ان سے کہا تھا موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پھلو پھولو گے، اور اگر موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم برباد کریں گے، اور پھر دو مرتبہ ان پر بڑی بربادیاں مسلط ہوئی تھی۔ یہ ہدایات بنی اسرائیل کو نہیں دی جا رہی، ان سے تو منصب واپس لے لیا گیا تھا، یہ ہدایات ان کو دی جا رہی ہیں جن کو یہ منصب دیا گیا۔ پھر بتلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں کیسے کیسے بگاڑ آیا، مسلمانوں تم میں بھی ایسے ہی بگاڑ آئے گا، تو ذرا ہوشیار رہنا۔ کہاں سے آئے گا بگاڑ؟ ہمیشہ مالداروں سے شروع ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مالدار تھا قارون، عرف کے اعتبار سے قارون کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، بنی اسرائیل پوری قوم مسلمان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے درمیان مبعوث ہوئے تھے۔ آج کل عرفن تو پوری قوم کو مسلمان یا کافر کہا جاتا ہے نا، تو قارون مسلمان تھا، عرفن وہ کافر نہیں تھا۔ کسی بہت گرے پڑے خاندان کا نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھائی تھا، بہت قریبی رشتہ دار تھا، لیکن دولت نے اس کے اندر گرمی پیدا کر دی تھی۔ خوب قرضے بانٹتا تھا غریبوں کو، خوب سود وصول کرتا تھا، سامان خرید کر اسٹاک کر لیتا تھا اور مجبوروں کے ہاتھ خوب مہنگے داموں بیچتا تھا، اتنا مالدار تھا، اتنا مالدار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلنے کے لیے ایک بڑے طاقتور نوجوانوں کے گروپ کی ضرورت پڑتی تھی، چابیاں لے کے چلنے کے۔ تو سوچے خزانے کتنے ہوں گے، وہ جو بکسوں میں خزانے رکھے جاتے تھے، تو بکسے کی چابی کتنی بڑی ہوتی ہے، بکسا تو بہت وزنی ہوتا ہے چابی کے مقابلے میں، اب اگر چابیاں اتنی وزنی ہوں تو بکسے کتنے وزنی ہوں گے، اور ان بکسوں کے اندر سونا چاندی ہیرا، یہی تھا اس زمانے کا مال، یہی جمع کیا جاتا تھا، کرنسی نوٹ تو تھے نہیں۔ تو مسلمان تھا لیکن دولت نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بھلا چاہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ نے تم کو جو دولت دی ہے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں میرے حوالے کرو میں خرچ کروں گا، تب اندر کی بڑائی نکلے گی۔ تو اس نے کہا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، ان لوگوں کے اندر کچھ صلاحیت ہوتی ہے، کسی قابل ہوتے تو یہ خود کماتے، اور یہ ننگے بھوکے اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتے تو اللہ ان کو بھی میری طرح کھلا دیتے، جب اللہ انہیں ننگا رکھنا چاہتے ہیں، جب اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میں کیوں اللہ کے فیصلے کو بدلوں؟ سبحان اللہ، یہ بھی تحقیق کا ایک انداز ہے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے، کیا میں اللہ کے فیصلے کو بدلوں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم ان بھوکوں کو کھلائیں، اللہ چاہتے تو خود ان کو کھلا دیتے، جب اللہ انہیں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ سبحان اللہ، ایسی تحقیق سے اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالی نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور ایسا دھسایا، ایسا دھسایا کہ آج تک دھس رہا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ زمین کا قطر کتنا ہے؟ 24,000 کلومیٹر، تو کس رفتار سے دھس رہا ہے بھائی؟ پیدل کی رفتار سے بھی دھستا تو اب تک پار ہو جانا چاہیے تھا، ادھر سے داخل ہوا تھا ادھر سے نکل جانا چاہیے تھا، یہ کیسے دھس رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا دنیا کے دوسرے سب سے بڑے واٹر فال پر، افریقہ میں ہے وہ، کیا نام ہے اس کا، نیاگرا کے بعد جو دوسرے نمبر کا ہے، سبحان، ہماری طرح کسی کو بھی یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو سوچ لیجیے۔ وہاں کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں آپس میں، وکٹوریا فال، تو وکٹوریا فال پر کئی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، ایک طرف وہ بڑا اونچا فال ہے، نیچے گرتا ہے، بہت گہری ندی ہے، بہت گہری کھائی ہے، وہ تو بہت محفوظ گلنیاں بنائی گئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور سامنے کی طرف دوسرے ملک میں ایک بڑا برج ہے، کافی اونچا ہے، وہاں ہم نے دیکھا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ربر کی بہت مضبوط رسیاں پیر میں باندھتے اور باندھ کر اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، وہ رسی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ زمین تک نہیں پہنچتے، نیچے آتے ہیں پھر وہ رسی کھینچتی ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، بہت دیر تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اور پھر دھیرے 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 کر کے جب وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں تو اوپر سے وہ رسی کھینچ لی جاتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے نا۔ جب اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت سمجھ میں، اچھا اللہ تعالیٰ پھر قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ اس طرح دھسا رہے زمین میں، اوپر کھینچتے نیچے کرتے، اوپر کھینچتے نیچے کرتے، قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کے نمونے دکھا دیتے ہیں، ذرا دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، ذرا غور و فکر کرنے والا دل و دماغ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ہم ان کی ذات میں اور ان کے باہر کائنات میں ان کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں گے, حتیٰ کہ ان کو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ نے جو کہا وہی سچ ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اگر ابھی نظر نہیں آ رہا تو اس پر اطمینان کر لو کہ اللہ جو کہتے ہیں جان بوجھ کر کہتے ہیں, اللہ کی ہر بات دیکھی بالی ہے, اللہ کی ہر بات سچی ہے, اللہ پر اعتماد کر لو. وقت زیادہ ہو جائے گا, میں چند جملوں میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بگاڑ ہمیشہ بڑوں کی طرف سے آتا ہے, دولت مندوں کی طرف سے, چونکہ دولت مندوں کے اندر گرمی ہوتی ہے نا دولت کی. بگاڑ دولت سے نہیں آتا, دولت کی اس گرمی سے آتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو, ہماری عزت ہو, ہماری شہرت ہو, لوگ ہمیں اپنا بڑا سمجھیں, اس کی خاطر وہ اپنی دولت لٹاتے ہیں, برباد کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, اور چونکہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے اس لیے وہ اسے نبھا لیتے ہیں. بیچارے غریبوں کی نظر میں تو وہ آئیڈیل ہوتے ہیں, وہ بڑے ہوتے ہیں, تو غریب بھی انہی کے راستے پر چلتے ہیں. اب غریب جب ان کے راستے پر چلے گا, دولت مند نے بہت مہنگی شادی کی, اب غریب بھی مہنگی شادی کرنا چاہے گا تو بیچارہ قرض لے گا. سیدھے سیدھے کوئی قرض نہیں دے گا, تو بینک سے قرض لے گا, کسی مہاجن سے قرض لے گا, سودی قرض لے گا, پورا معاشرہ اس طرح تباہ ہوتا ہے. اور پھر غریب قرض کہاں سے ادا کرے گا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں عزتیں نیلام ہوتی ہیں, اور ذمہ دار دولت مند ہوتے جن کی وجہ سے غریبوں کے بچیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہوتی ہیں. تم نے فسق و فجور کا راستہ کھولا, تم نے بے حیائیوں کا راستہ کھولا, تم نے فضول خرچی کا راستہ کھولا, غریبوں نے تمہاری نقل کی اور اس کی وجہ سے عزتیں برباد ہوئی, اس کی وجہ سے لوگ قرض میں ڈوبے, اس کی وجہ سے دولت ختم ہوئی, اس کی وجہ سے کاروبار ختم ہوا, اور اس کا اثر پھر مالداروں پر بھی پڑتا ہے. اس لیے کہ جب غریب کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو مالدار اپنا اسٹاک لے کر بیٹھا رہتا ہے. آدھے منٹ میں اس کو سمجھیے. ایک آدمی شوگر مل کا مالک ہے, شکر بناتا, بڑا آدمی ہوگا نا, خریدتا کون ہے؟ وہ غریب جس کو گھر میں چائے بنانے کے لیے شکر چاہیے. اگر اس کے پاس چائے میں ڈالنے کے لیے شکر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے شوگر مل میں اسٹاک رکا رہے گا, نہیں بکے گا. اور اس کے پیسے کیوں خرچ ہوئے؟ اس کی نقل کر کے اس نے فضول خرچی کی, اس لیے پیسے خرچ ہوئے. اس غریب کے پاس جب ایک روپیہ آئے گا اور یہ ایک روپے کی شکر خریدے گا تو محلے کی دکان میں ایک روپے کی شکر کم ہوگی, تو اوپر سے ہول سیلر کے پاس سے اس کے پاس ایک روپے کی شکر نیچے آئے گی, جو بڑا ڈیلر ہے اس کے پاس سے اور نیچے اترے گی, اور فیکٹری سے ایک روپے کی شکر آگے بڑھے گی. غریب کے اندر جتنی قوت خرید ہوگی, سود غریبوں کی قوت خرید کو ختم کرتا ہے, اس لیے معاشرہ برباد ہوتا ہے. صدقہ اور خیرات غریبوں کی قوت خرید کو بڑھاتا ہے اور پورا سماج ترقی کرتا ہے. صدقے سے کاروبار میں اس لیے برکت ہوتی ہے, غریب کی قوت خرید بڑھتی ہے تو دولت مند کا مال بکتا ہے, اور سود کے ذریعے غریب کی قوت خرید ختم ہوتی ہے, دولت مند کا اسٹاک رکا رہتا ہے. سوری دنیا سود کی لعنت کو بھگت رہی ہے, اور جنہوں نے سود سے آزاد معیشت کی بنیاد رکھ دی ہے ان کی معیشت روزانہ ترقی کرتی ہوئی اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے, الحمدللہ. لیکن وہ غریب کی قوت خرید کیسے ختم ہوتی ہے؟ فضول خرچیوں سے, مالداروں کی نقل کر کے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ. اب اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اتری ہے یہ آیت. بنی اسرائیل کی بربادی سے ہمیں سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ اسرا کو بیان کرنے کے بعد بتلا دیا, لوگ مسلمانوں بنی اسرائیل کی بربادیوں سے سبق لو, ان کے راستے پر چلے تو تم بھی انہیں کی طرح برباد ہو جاؤ گے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, جب ہم کسی بستی کو یعنی کسی قوم کو, کسی ملک کو, کسی معاشرے کو, کسی سماج کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں, امرنا مترفیہا, تو ہم ان کے مالداروں کو حکم دیتے ہیں. یہ حکم تشریعی نہیں ہے, یہ حکم تکوینی ہے. یعنی ہم ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مالدار اپنے اختیار سے, اپنی مرضی سے فضول خرچیاں کرتے ہیں. ففسقوا فیہا, پھر وہ مالدار اس قوم میں, اس بستی میں, اس سماج میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. فحق علیہ القول, اور پھر اتمام حجت ہو جاتی ہے پوری قوم پر. گناہ کیا مالداروں نے, پوری قوم پر کیسے حجت تمام ہوئی، اس لیے کہ باقی قوم مالداروں کی نقل کرتی ہے، باقی قوم ان مالداروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، قرضے لے لے کر کے، مصیبتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کر کے ان کی نقل کرتی ہے. فحق علیہ القول، پھر کیا ہوتا ہے؟ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم سب کو ختم کر دیتے ہیں، سب کو تباہ کر دیتے ہیں. بھائیو، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. سب سے پہلے مالداروں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ دولتیں سلامت رکھے، دولت کا نشہ اتار دے. اللہ نعمتیں باقی رکھے، نعمت کی گرمی سے ہمیں پاک کر دے. اللہ تعالی ہم کو بھی پاک کر دے، ہمارے من کو بھی پاک کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.